علامہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال عنهم آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منفرد ذوق و عمل زور بیان رکھتا تھا دل سوز شولہ شان رکھتا تھا. اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے اور دل میں عشق شہل اور لالا یہاں رکھتا تھا. اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب گرچہ دل میں وہ گرچہ طوفان آ رہا تھا. اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لرزش ساقی گرچہ راہ میں وہ کئی سنگ گرا رہا تھا. وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھا تھا. میرے والد احترام قابل سب احترام علماء کرام انجمن سپاہ صحابہ کے کارکن ساتھیوں نوجوانوں دوستوں کو آج انجمن سپاہ صحابہ صوبہ سندھ کی طرف سے تربیت کمیشن منعقد کیا گیا ہے. جامعہ مسجد باز نے جبل بھوشن اقبال میں میں پہلے بھی کئی مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں، لیکن اس مرتبہ جب کراچی آنا ہوا تو ایسے حالات میں حاضری ہو رہی ہے کہ کراچی حیدرآباد اور پورا سندھ خاک اور خون میں تڑپ رہا ہے. گلیوں کوچوں نے چوراہوں پہ بازاروں اور دور افتادہ علاقوں میں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، تخریب کاروں نے مسلمانوں کو تختہ مشق بنا رہا ہے. اجمل سپاہ صحابہ مسلمانوں نے سندھ کے اس قتل عام پر سخت تشویش کا اظہار کرتی ہے. میرے ساتھیوں کو صبح سندھ میں پھیلنے والی یہ بے چینی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے غیر ملکی مداخلت کا دروازہ بند نہیں کیا. یہاں انڈیا اور ایران کے گماشتے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایران کی طرف سے کئی کمانڈوز تخریب کار کراچی میں داخل ہو چکے ہیں اور بھارت کے کئی ایجنٹ مسلمانوں کا گلا کاٹنے میں مصروف ہیں. سندھ کا شیعہ آئی جی اس سارے ڈرامے میں ملوث ہے. اجمل سپاہ صحابہ اخباری بیانات کے ذریعے مطالبہ کرتی ہے کہ اس آئی جی کو فوراً تبدیل کیا جائے، لیکن صوبائی اور مرکزی حکومت کے کان میں جوں تک نہیں رہی. آج مولانا حق نواز شہید ہوئے کئی معاملے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے قتل کی اصل سازش سے پردہ نہیں اٹھایا گیا. اجمل سپاہ صحابہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر 1 جولائی تک ان کے اصل مجرموں کو جنہوں نے سازش کی جا رہی ہے گرفتار نہ کیا گیا تو سپاہ صحابہ 1 جولائی سے پورے پاکستان میں تحریک چلائے. آپ اس تحریک میں سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں. ہمیں بڑی تشویش ہے سندھ میں مسلمانوں کے قتل عام پر، ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں. سپاہ صحابہ ان لاشوں پر خاموشی کا اظہار نہ کر سکتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا وہ دشمن جو آپ کے ملک میں آ کر آپ کا گلا کاٹ رہا ہے وہ آپ کی جان کا بھی دشمن ہے، آپ کے ایمان کا بھی دشمن ہے. پاکستان میں ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں جن کتابوں نے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا. جان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے. پاکستان بنایا دو قومی نظریت ہندوؤں سے علیحدہ کیوں اختیار کی گئی کہ ہندوؤں کا عقیدہ علیحدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ علیحدہ ہے، ہندوؤں کا کلچر علیحدہ ہے، مسلمانوں کا کلچر علیحدہ ہے،
لیکن اگر کوئی اور طبقہ علیحدہ عقائد اپنائے یا ان کے عقائد علم ہو تو وہ ہندوؤں سے بھی زیادہ خطرناک عقائد رکھتا ہو، ہندوؤں سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ظلم کرتا ہو، ہندوؤں سے بھی زیادہ اسلام کی توہین کرتا ہو، تو پھر آپ کو پاکستان بناتے وقت جس قوم کے علیحدہ اختیار کرنا پڑ رہی ہے، جب آپ کو کوئی اور کے تعارف ہو جس کا تصور توحید علیحدہ ہو، جس کا تصور رسالت علیحدہ ہو، جس کا تصور دیش کو قیامت علیحدہ ہو، جس کا تصور معاشرت علیحدہ ہو، تو آپ کو اسی طرح اس طبقے سے بھی بائی پاس کرنا چاہیے، اس طبقے سے بھی علیحدہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس نے خدائی کا تصور آپ کو علیحدہ پیش کیا، رسالت کا تصور آپ کو علیحدہ پیش کیا، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سچ بولتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے زیادہ عالم کوئی نہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن اس طبقے کا عقیدہ یہ نہیں ہے، وہ طبقہ جو ایران کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے، وہ طبقہ جو خمینیت کا پیروکار ہے، وہ طبقہ جو راہبانیت کا جرثومہ ہے، وہ طبقہ جو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے، وہ طبقہ جو صحابہ دشمنی کی یادگار ہے، وہ طبقہ جو حسن بن سبا کا نام لیوا ہے، اس کا عقیدہ توحید یہ نہیں ہے، اس کے نزدیک خدا کبھی کبھی جاہل بھی ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک خدا کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنے لگ جاتا ہے، اس کے نزدیک خدا کو وعدہ آ ہو جاتا ہے، ان کی بنیادی کتاب جس کا نام اصول کافی ہے، توجہ سے آپ سماعت فرمائیں، میرا عقیدہ ہے، میرے قائد مولانا نواز شہید کا عقیدہ تھا، ان کی تعلیمات تھی کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، آپ دیکھیے ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں سے زیادہ اسلام کی توہین اگر کسی طبقے نے کی ہے تو وہ شیعہ کی عقیدہ ہے، مسلمانوں کی کتاب بخاری شریف سب سے معتبر حدیث کی کتاب ہے، بالکل اسی طرح بخاری شریف کے درجے پر شیعہ کی حدیث کی کتاب کا نام اصول کافی ہے، جس کے مصنف کا نام محمد بن یعقوب کلینی ہے، محمد بن یعقوب کلینی اپنی مشہور کتاب اصول کافی میں لکھتا ہے کہ اصل میں حضرت امام باقر کے جانشین کے طور پر امام جعفر صادق نے آنا تھا، امام جعفر صادق آئے اور امام جعفر صادق کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ امام جعفر کے بیٹے اسماعیل ان کے جانشین بنیں گے، یہ اعلان عرش کی طرف سے ہوا، یہ اعلان خدا کی طرف سے ہوا کہ امام جعفر کا جانشین اسماعیل بن جعفر ہوگا، لیکن اسماعیل اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اسماعیل فوت ہو گیا تو موسیٰ کاظم کو جانشین بننا پڑا، تو امام سے پوچھا گیا کہ اللہ کا فیصلہ کیسے تبدیل ہو گیا، اللہ کا فیصلہ تو سچا ہوتا ہے، تو امام جعفر نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جہل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میرا جانشین میرا بیٹا اسماعیل ہوگا، لیکن میری زندگی میں اس کو موت دے کر موسیٰ کاظم کو جانشین بنا کر اللہ نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے، مسلمانوں تمہارا حق ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا، تمہارا حق ہے کہ خدا سچا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، خدا کا عقیدہ توحید تصور توحید لاگوار ہے، لیکن شیعہ اس خدا کو نہیں مانتا، اس تصور کو نہیں مانتا، اس توحید کو نہیں مانتا، اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا زیادہ عقیدہ رکھنا، اللہ کی جہالت کا عقیدہ رکھنا، نعوذ باللہ اللہ کی طرف عزت کی نسبت کرنا، یہ عقیدہ ضروریات دین میں شامل ہے، تو کس خدا کی بات کرتا ہے، شیعہ کا خدا کون ہے، تیرا خدا کون ہے، شیعہ کا تصور توحید اور ہے، تیرا تصور توحید اور ہے، چودہ سو سال ہو گئے کسی امام نے، کسی پیشوا نے، کسی مقتدا نے، کسی بڑے نے، کسی فقیر نے، کسی ولی نے یہ عقیدہ نہیں تھا جو شیعہ نے رکھا ہے، تو اس عقیدے کے بعد بھی شیعہ کو اپنا بھائی کیسے کہے گا، شیعہ کو مسلمان کیسے کہے گا، شیعہ کو مسلمان کیسے مانے گا جو خدا کو چھوٹا ہے، جو خدا کو چھوٹا ہے، وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ سکھ ہو سکتا ہے، وہ بدماش ہو سکتا ہے، وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ لعین ہو سکتا ہے، کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو عقیدہ ہے یا نہیں؟ لیکن شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد بارہ امام آئے اور ان بارہ اماموں کا درجہ 124,000 انبیاء سے بلند بلند، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ایک نبوت اور ایک حقیقت نبوت، نبوت یہ ہے کہ ایک پیغمبر کہے کہ میں نبی ہوں، یہ نبوت، اور حقیقت نبوت یہ ہے کہ وہ معصوم، یہ حقیقت نبوت، اور اس پر جبریل آتا یہ حقیقت نبوت ہے، اس کی اطاعت فرض یہ حقیقت نبوت ہے، وہ مسترد پاپ یہ حقیقت نبوت ہے، وہ اپنے قوم اور ملک اور دور دور سے بلند مرتبے کے فائز ہو یہ حقیقت نبوت ہے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے، امام پر جبریل اترتا ہے، امام معصوم الخطا ہوتا ہے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بارہ امام جو ہے ان کی پیدائش کا طریقہ لینا ہے، بار کی ساری امت کی پیدائش کا طریقہ علاوہ ہے۔ شیعہ کے نزدیک عقیدہ امامت کی ہے کہ جس دن امام نے ماں کے رحم میں آنا ہونا ہے، جس دن امام کا بابا اور امام کا والدہ کا میلاد ہونا ہے، اس سے ایک دن پہلے جبرائیل امین آسمان سے آتا ہے، امام کے بعد کو ایک جنت کا شربت پیش کرتا ہے، گلاس پیش کرتا ہے، امام وہ شربت پی کر امام کا بابا اس کی والدہ کے پاس جاتا ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں رحم نے امام ماں جنم لیتا ہے، امام پیدا ہوتا ہے، اور امام کی پیدائش امام کا جنم ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ ماں کی کوکھ میں، ماں کی پسلی بھی ہوتا ہے، امام پسلی سے پیدا ہوتا ہے، اور جبرائیل کے دیے ہوئے شربت کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، اور امام پسلی سے نکلتا ہے، اور پھر امام کو یہ اختیار ہے کہ خدا کی حرام کی چھوٹی ہوئی چیز کو وہ حلال کر دے، خدا کی حلال کردہ چیز کو وہ حرام کر ڈالے، یہ امام کا اختیار ہے۔ تیرا عقیدہ یہ ہے حضور کے بعد جبرائیل نہیں آئے گا، تیرا عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، تیرا عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی مسترد پاپ نہیں ہے، تیرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تیرا عقیدہ ہے اللہ کی حلال کی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ لیکن شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اگر حضور کے بعد ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو گیا، اگر بارہ کو کوئی نبی مانے وہ کیسے کافر نہ ہوا، بارہ کو معصوم مانے وہ کیسے کافر نہ ہوا، قادیانی آج تک کافر ہے، قادیانی آج تک مطلب ہے، لیکن قادیانیوں کی اس طبقے کو مسلمان کیسے کہیں گے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے بعد بارہ انسانوں کو اللہ کے قدر یقین کے مقام پر پہنچا دیا؟ تیرا تصور رسالت علیحدہ ہے، شیعہ کا تصور رسالت علیحدہ ہے، تیرا تصور علیحدہ ہے، شیعہ کا جس کی توہین کی تصور علیحدہ ہے، جس کی توہین علیحدہ ہو، جس کی رسالت علیحدہ ہو، جس کا تصور قرآن علیحدہ ہو، جس کا تصور اصحاب علیحدہ ہو، جس کا تصور قیامت علیحدہ ہو، وہ تیرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سکھوں کا بھائی ہو سکتا ہے، ہندوؤں کا بھائی ہو سکتا ہے، قادیانیوں کا بھائی ہو سکتا ہے، سنی کا بھائی نہیں ہو سکتا؟ شیعہ کا جو یار ہے اسلام کا غدار ہے، شیعہ کا جو یار ہے، شیعہ کا جو یار ہے، شیعہ کا جو یار ہے، کل شیعہ کافر تھا، کل شیعہ کافر تھا،
یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب کا نام ہے حکومت اسلامی،
کیا نام ہے کتاب کا؟ کیا نام ہے؟
یہ خمینی کی وہ کتاب جس کتاب کی بنیاد پر ایران کا انقلاب برپا ہوا،
خمینی کی تقریباً 40 کے قریب کتابیں،
اور یہ کتاب خمینی کی سب سے پہلی کتاب، اس کتاب کی بنیاد پر ایران میں شہنشاہی کا تختہ الٹا گیا،
یہ کتاب،
اس کتاب پاکستان کئی اداروں نے اردو ترجمہ کیا ہے، اور اس کتاب 40 صفحے پر خمینی اسلام کی بنیاد الٹی ہے، اسلام کی بساط پیش دی ہے، خمینی نے واضح طور پر اقرار کیا ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی آئمہ کے مقام معنویہ تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل۔
یہ خمینی کی کتاب، خمینی کی لکھی کتاب، اس کتاب میں تیرے پیغمبر کی توہین کی گئی ہے، اس کتاب میں 124,000 انبیاء کے مرتبے کو گرایا گیا ہے، سلمان رشدی کو کافر کہتے ہو، سلمان رشدی کے خلاف جلوس نکالتے ہو، سلمان رشدی کے خلاف جلسے کرتے ہو، لا شک وہ مرتد ہے، لا شک وہ گستاخ ہے، کوئی غلطی ہے، لیکن بتاؤ کیا یہ مردود، یہ ملعون سلمان رشدی سے کم ہے؟ میرے ساتھ اجمل سپاہی صحابہ پاکستان کی بقا کی جنگ، دیکھیے ایران فاروق اعظم نے پتہ کیا، شیعہ نے سازش کر کے ایران پر قبضہ کیا، اور شیعہ کا کیمپ شام کا ملک حضرت اسامہ بن زید کی فوجوں نے پتہ کیا، اور امیر معاویہ نے 19 سال شام کے ملک میں قائم کیا، اور اس کے بعد طویل عرصہ تک شام پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن شام میں جب سنی سو چکا تھا، جب سنی غافل ہو چکا تھا، جب سنی مولوی، سنی عوام، سنی پیر غفلت کی چادر تان پر سو گیا، تو ایران پر شیعہ کیا، تو شام پر شیعہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور ایران بھی جب سنیت غفلت کا شکار ہوئی تو ایران بھی شیعہ کی حکومت قائم ہو گئی، پاکستان اگر آج سپاہی صحابہ نہ ہوتی، پاکستان میں اگر حق نواز کا پیغام نہ ہوتا، اس کی للکار نہ ہوتی، اس کی یلکار نہ ہوتی، تو جس طرح یہاں پر ایک شیعہ اور اس کی حکمرانی قائم ہوئی ہے، جس طرح یہاں رابین ہو کے رابین اقتدار میں آئے ہیں، تو پاکستان پر بھی شیعہ قیامت قائم ہو جاتی، لیکن سپاہی صحابہ کی کراچی سے لے کر تہران کی چوٹیوں کا قتل والی یلکار نے اس امت کو جلایا ہے، اس قوم کو جگایا ہے، انسانیت کو جگایا ہے، سنیت کو جگایا ہے، کہ سنیوں پاکستان شیعہ کا ملک نہیں ہے، سنیوں کا ملک ہے، جب تک ایک بچہ سپاہی صحابہ کا یہاں موجود ہے، یہ شیعہ شاید نہیں بن سکتا، ایران
شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا.
سپاہی صحابہ کا اعلان سننے کا ہے پاکستان, سپاہی صحابہ کا اعلان, سپاہی صحابہ کا اعلان,
زور سے آج نہیں ہے,
سپاہی صحابہ کا اعلان, سپاہی صحابہ کا اعلان.
یہ میرے ہاتھ توجہ, یہ خمینی کی کتاب ہے. پڑھے لکھے سپاہی صحابہ کو کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے. بنگلوں میں رہنے والوں, عشرت قدوں میں رہنے والوں, ایئر کنڈیشن کوٹھیوں میں عشرت کاکا گزارنے والوں, آرام کی نیند سونے والوں, آؤ اسلام کی بنیادوں پر جو کوہارا ہمیں نہیں ملا ہے اس کو روکنے کے لیے سپاہی صحابہ کا ساتھ. یہ میرے ہاتھ ہمیں نہیں ملا. یہ میرے ہاتھ خمینی کی کتاب کا نام ہے کشف اسرار. کیا نام ہے کتاب کا؟ کیا نام ہے؟ کشف اسرار. یہ وہ کتاب ہے, اس کتاب خمینی نے لکھا ہے کہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر ذخیرہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں, اور ملا باقر مجلسی وہ معلوم ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں لکھا کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے برابر. توجہ, یہ کتاب کشف اسرار, اس کتاب 107 صفحے پر خمینی نے دجل بکایا, خمینی نے شیطنت لکھی ہے. اس کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے خدا کا خدا تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدتماش لوگوں کو خلیفہ بنا بنا. کراچی
ہماری سبا کولی ہے, ہمیں تقریب کار کہہ کر مسترد کر دے, ہمیں فسادی کہہ کر مسترد کر دے, ہمیں جرالو کہہ کر مسترد کر دے. اگر یہ کتاب موجود ہو تیرے ملک میں, چھپی ہو تیرے ملک میں, تقسیم ہوئی ہو, خمینی کی لکھی ہوئی ہو, اس میں یہ عبارت موجود ہو, تو پھر سپاہی صحابہ کا راستہ نہ رو, سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے آ کر اتحاد. اس کتاب کے 110 صفحے پر یہ کشف اسرار,
اس کے 110 صفحے پر یہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر نے جتنی قرآن کی دشمنی کی ہے اتنی کسی نے قرآن کی دشمنی نہیں کی. وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتری الذی جہاد بالصدق وصدق, وہ صدیق جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا وسیجنبها الاتقى, جس کی شان میں اتری لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, جس کی شان میں اتری وسیجنبها الاتقى, جس کی شان میں اتری الذی جاء بالصدق وصدق به, جس کی شان میں اتری یہ ساری اعمال احد عنده من نعمت تجرا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی, یہ ساری آیتیں جس صدیق کی شان میں اتری اس کے بارے میں یہ شیطان کہتا ہے, یہ ملعون کہتا ہے کہ اس سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں تھا. اور
اسی کتاب 119 صفحے پر سنیو کراچی کے جوانوں, پڑھے لکھے لوگوں, آؤ اس کتاب کو دیکھو. اس کتاب 119 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر زندیق تھا. وہ عمر توجہ یہ کتاب 119 صفحے پر اس فاروق اعظم کو اصلی کافر اور زندیق لکھا گیا جس کے بارے میں 1400 سال کے عیسائی اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن ہوتا. ہر محفل میں افسرانے والا کی بیٹوں میں چیختا ہے کہ ہمیں سپاہی صحابہ کافر کہتے ہیں. میں نے پنجاب میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں, شیو اصل کام میرا قائد کر چکا ہے. چوکوں میں گلیوں میں تمہیں کافر کہنا بڑا مشکل تھا, عوام کی تمہارا کفر ہمارے قائد نے منوا لیا ہے. منوا لیا ہے یا تمہیں اس کی تکلیف ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیو اگر خدا نے میری زندگی رکھی اور چند دن مجھے بھی اس دنیا میں اپنے قائد کے مشن پر کام کرنے کا موقع مل گیا تو وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ پاکستان کا ڈپٹی کمشنر, پاکستان کا ایس پی, اسمبلی کا ممبر, سی ایس پی افسران, کمشنر, ڈی آئی جی, چودھری, جگیردار اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کر تمہیں کافر کہیں گے. جج بھی تمہیں کافر کہے گا, ہائی کورٹ بھی تمہیں کافر کہے گا, سپریم کورٹ تمہیں کافر کہے گا. میں تمہارے کفر پر مشتمل اتنا لٹریچر ان شاء اللہ عام کر دوں گا کہ پاکستان کا ہر کروڑ, پاکستان کا ہر مسلمان, ہر کاؤنسلر, ہر ممبر, ہر چوکری, ہر جج, ہر افسر تمہارے کفر کا گلیوں میں, چوکوں میں, دفتروں میں, بازاروں میں, ججوں کے دفتروں میں تمہارے کفر کا اعلان کرے گا. اور کوئی انسان, کوئی ٹاکا تمہارے کفر سے اس امت کو, کوئی ٹاکا تمہارے کفر کے نعرے سے تمہیں بچا نہیں سکے. اس آدمی کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہے. ہم نے کسی مسلمان کو کافر کہا؟ آج انتظامیہ میں کوئی آدمی یا ہمارے بعض کرم فرما اپنے آدمی سنی کہتے ہیں سپاہی صحابہ تشدد کر, بابا جی, حاجی صاحب, چودھری صاحب, تیری سفید داڑھی پر کوئی آدمی پتھر کا کنکر مارے تو کہتا ہے یہ بچہ حرامی ہے, اس نے کنکر مارا ہے. تیری عزت کا مسئلہ آئے تو بچے کو حرامی کہہ دیتا ہے, اور عائشہ کے دوپٹے کا مسئلہ آئے میں اس کو برا کہوں تو مجھے فسادی کہتا ہے. تم نے 1400 سال جو صحابہ پہ تبرہ کیا ہے, گالیاں دی ہیں, سپاہی صحابہ پاکستان کی سرزمین پر تم سے انتقام لے کر رہے گی, لے کر رہے گی.
تم
ایک حق نواز کی بات کرتے ہو، سپاہی صحابہ اپنے قائد حق نواز کا انتقام بھی تم سے لے گی اور احسان الہی ظہیر کا بدلہ بھی تم سے لے گی. کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا ہے، تم نے صدیق اکبر کی عظمت کو بڑا کہا ہے، تم نے فاروق اعظم کے ایمان پہ حملہ کیا ہے. یاد رکھو تم سے ایسا عبرتناک انتقام پاکستان کی سرزمین پہ لیا جائے گا کہ تمہیں خمینی کا کوئی چیلا بتا نہیں سکے گا انشاءاللہ. میرے ساتھیوں، میں نے کنونشن کے اجتماع میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں، ایک تبلیغ ہوتی ہے، تبلیغ اور ایک جہاد ہوتا ہے. ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ آہستگی کے ساتھ تبلیغ کرو. تو تم شیعہ کے ساتھ سختی کرتے ہو، یہ تو تبلیغ نہیں ہے. تو میں اس کا جواب پہلے بھی دیتا رہا اور آج بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انداز تبلیغ کا حکم ہے، تبلیغ نرمی سے کرو. لیکن جب جہاد کا حکم آتا ہے، تمہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت کی آیت یاد ہے، تمہیں قرآن کی یہ آیت یاد نہیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر پر کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم اور کافروں پر سختی کرو. تمہیں یہ آیت یاد نہیں، تمہیں قرآن کی یہ آیت یاد نہیں کہ جس میں قرآن نے کافروں کے بارے میں کہا فمثل ہوں کمثل الکلب، کہ ان کی مثال کتے جیسی ہے. ان کی مثال کتے جیسی ہے. تمہیں یہ آیت یاد نہیں؟ کہتے جناب تم ایسی تبلیغ کرتے ہو کہ تمہارا مخالف چیڑ میں آ جاتا ہے، تمہارے مخالف کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ کے سردار کا نام تھا ابو جہل، کیا نام تھا؟ اس کا اپنا نام تو ابو جہل نہیں، اس کا نام تو تھا عمر بن ہشام، اس کا لقب تھا ابو الحکم. ابو الحکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے، کیا کہتے ہیں؟ لیکن جب براہ راست سے ہٹ کر سیٹ پہ اتر آیا تو ساری دنیا کے سردار رحمت للعالمین پیغمبر نے اس کا نام رکھا ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ. اب مجھے بتاؤ کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ یہ اس کے مطابق ہے؟ تمہیں یہ آیت یاد آتی ہے؟ تمہیں پیغمبر کا دیا ہوا یہ لقب یاد نہیں آتا؟ ایک تبلیغ ہوتی ہے، ایک جہاد ہوتا ہے. پیغمبر نے 13 سال تبلیغ کی ہے اور 10 سال پیغمبر نے مدینے میں جہاد کیا ہے. تبلیغ کا اور حال ہے، جہاد کا اور حال ہے. تبلیغ میں پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تبلیغ جاری رہی. غلابت کے ڈھیر ڈالے گئے، تبلیغ جاری رہی. نبی کو کوسا گیا، تبلیغ جاری رہی. نبی پہ آوازیں کسے گئے، تبلیغ جاری رہی. بلال کا پتے ریت پہ لٹایا گیا، تبلیغ جاری رہی. سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، تبلیغ جاری رہی. زنیرا کی آنکھیں نکال دی گئی، تبلیغ جاری رہی. زنیرا کی آنکھیں نکالی گئی، لبینا کی چمڑی ادھیڑی گئی، تبلیغ جاری رہی. لیکن ہاتھ پیغمبر نے نہیں اٹھایا. لیکن جب کفر ریت پہ اتر آیا، کفر انعام پہ اوپر آیا, کفر تشدد کے اوپر آیا, کفر بدماشی کے اوپر آیا, تو وہی پیغمبر جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کپا کے آیا تھا, اسی پیغمبر نے بدر میں تلوار اٹھائی, احد میں تلوار اٹھائی, خیبر میں تلوار اٹھائی, حنین میں تلوار اٹھائی, ستائی گنگا میں وہ پیغمبر تلوار اٹھاتا ہے, دشمنوں کا سرکلن کرتا ہے. تمہیں مکے کی 13 سالہ تبلیغ کا دور یاد ہے, تمہیں محمد کے جہاد کا دور یاد کیوں نہیں آتا؟ پینتالیس سال پاکستان میں علماء نے تمہیں تبلیغ کی ہے, تم نے اس تبلیغ کا کوئی اثر نہیں دیا, لیکن جب یہ کفر ایران کے ڈالر کی شکل میں, ایران کے تشدد کی شکل میں, ایران کے لٹریچر کی شکل میں سب سے اٹھایا, تو پھر امت پر فرض ہو گیا کہ اس کو چوکوں میں للکارا جائے, گلیوں میں للکارا جائے, بازاروں میں للکارا جائے, اس کے راستے میں کانٹے آئے, چیلے آئے, تختار آئے, اس کو عبور کر لیا جائے. شیعوں حق نواز شہید کرنے کے بعد تم سمجھتے ہو یہ راستہ ختم ہو جائے گا, یہ منزل ختم ہو جائے گی, یہ دعوت رک جائے گی, یہ مشن مٹ جائے گا, یہ نسب العین ختم ہو جائے گا, یہ لائح عمل ختم ہو جائے گا. یاد رکھو جس جگہ پہ میرے قائد نے مجھے کھڑا کیا ہے, اسی جگہ پہ میں جان دے دوں گا, عسکری کر لوں گا, تختار اٹھا جاؤں گا, گردن کٹا لوں گا, میں سنگلاسوں میں اتر جاؤں گا, میں اپنے خون کا نفاذ پیش کر دوں گا, بچوں کو یتیم کرا دوں گا, بیویوں کو میں کرا دوں گا, لیکن تمہارے چوکوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں, پارلیمنٹ میں اسی طرح ننگا کرتا رہوں گا جس طرح میرے قائد نے تمہیں ننگا کیا.
ذرا زور سے بولو, سب مل کے بولو, اپنے بھی بولو, ان کو بھی سنا دو, میروں کو سنا دو, سب مل کے بولو, ہر ایک یہ بولے, پاکستانی بولے, پنجابی بولے, مہاجر بولے, سندھی بھی بولے, بلوچی بولے, پٹھان بھی بولے, ہر مسلم بولے, ذرا زور سے بولو, چلا کے بولو, للکار کے بولو, کافر کافر.
پڑھے لکھے لوگوں, سیاستدانوں, چودھریوں, افسروں, ڈپٹی کمشنروں, ایس پی حضرات, پرنسپلوں اور لیکچرار, اسکول ٹیچروں, میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں. مجھے بتاؤ, اس نے اپنی کتابوں میں ابو بکر کو کافر لکھا, عمر فاروق کو کافر لکھا, عثمان علی کو بدکماش لکھا, بتاؤ میں اس کفر کو کیا اس نام سے یاد کروں, اس کفر کو کیوں نہ للکاروں؟ میرے پاس ریڈیو ہوتا, میں ریڈیو میں اس کفر کا جواب دیتا, ٹیلی ویژن ہوتا, ٹیلی ویژن میں اس کفر کا جواب دیتا, اخبار ہوتے, اخبار میں اس کفر کا جواب دیتا. یہ کفر تیرے ملک میں, بازاروں میں, گلیوں میں ننگا پھرے اور عالم چپ کر جائے, سپاہی صحابہ چپ کر جائے, جب تک ایک بچہ اس ملک میں سپاہی صحابہ کا اور آپ نواز کا نام لیوا موجود ہے, اب تمہارے کفر کو آج کھولنے کی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی.
سنیو
کراچی کے مسلمانوں, جوانوں, یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, سپاہی صحابہ کو سخت اور تشدد کی زبان استعمال کرنے والی جماعت کہنے والوں, آؤ اس لٹریچر کو دیکھو, ان کتابوں کو دیکھو, یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. اس کتاب کے چھپنے سے پہلے ہم مر چکے ہوتے تو اچھا تھا, ہم قبر کی دہلیز میں اتر چکے تو ہوتے تو اچھا تھا, یہ کتاب چھپ گئی ہم زندہ. کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ. کیا نام؟ نیچے ایک بوڑھے بیل کا فوٹو بنا کر اوپر ابو بکر کا نام لکھا گیا ہے. یہ کتاب اوپر لکھا ہے شیخ ثقیفہ,
سقیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر صدیق اکبر کی خلافت کا مدینے میں فیصلہ ہوا. اس جگہ کا نام ہے سقیفہ بنی سعدہ. اور نیچے بوڑھے بیل کا فوٹو نظر آ رہا ہے کہ اور اوپر لکھا ہے حضرت ابو بکر کی حیات و کردار. سنیو آج 1400 سال کے بعد صدیق اکبر اتنا لوارث رہ گیا کہ جانوروں کے نام جانور کے فوٹو صدیق اکبر کی مشابہت میں بنا سکتا. سنی ہو جوان ہو مسلمان ہو یہ کتاب لکھنے والا مرحوم مصنف علی اکبر شاہ بدماش ہے کراچی کا. یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے, علی اکبر شاہ نے لکھی ہے اور ابھی 6 مہینے پہلے چھپی ہے. اس کتاب کے چھپنے کے بعد تم ہمیں کہتے ہو تشدد کرتے ہو اور صدیق اکبر کو جانور قرار دیا جائے, بیل لکھا جائے. وہ صدیق اکبر جو 1400 سال سے محمد کے ساتھ سویا ہوا, وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا وفات کے وقت منو با بکر فلی صلی بن ناس, ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا ان ابانی کا سکیم, یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں, آپ عمر کو کہتے کہ وہ نماز پڑھائے. صدیق اکبر کے بارے میں حضرت عائشہ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا تو حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں, یا اب اللہ اللہ ابا بکر میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے. اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ آخر زمان نبی آنے والا ہے, اس کے پاس حکومت ہوگی. ابو بکر حکومت کے لالچ میں محمد کے ساتھ چمٹ گیا, آہستہ آہستہ ساتھ لگا رہا. بالآخر جب نبی فوت ہوا تو فوراً کرسی پہ قبضہ کر لیا. اور بدماشوں اور لعینوں اور شیطانوں, کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ صدیق نے خلافت پر آ کر لیا کیا دیا کیا؟ صدیق اکبر نے نبی کا کلمہ پڑھا, 45 لاکھ درہم کا مالک تھا. لیکن وہی صدیق اکبر جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہا کہ مجھے خطر کئی پرانے کپڑوں میں دفن کر دیا جائے. بیٹے نے کہا ابا جان یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا؟ تو صدیق نے فرمایا بیٹا میرا گزارا خطر کئی کپڑوں میں تو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے. اور جنگ تبوک کے موقع پر وہ بھی موقع آیا جس کو شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا, پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جس کے بارے میں خواجہ بن محمد مجلوب نے کہا صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, باہر قوم بے دھڑک حق نے مال و گھر دیا, کسی نے سلس لا دیا کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. یہ صدیق اکبر یہ بدماش
آپ کہیں گے تیرا نام رہے گا. دنیا اسلام کی صداقت میں صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا اسلام کی خلافت میں عمر تیرا نام ہے. دنیا اسلام کی سیاست میں معاویہ تیرا نام.
اس صدیق اکبر کے بارے میں یہ ملعون وقت ہے کہ صدیق نبی کے ساتھ سمٹ گیا, بلاخر خلافت لے لی. اور بدماش تجھے صدیق کا جنازہ یاد نہیں, تجھے صدیق کی فقیری یاد نہیں؟ تبوک کے موقع پر ایسا وقت بھی آیا کہ صدیق اکبر کے جسم پر ساتھیوں کا لباس تھا, گھر میں کوئی چیز باقی نہ تھی. کسی حالت میں حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آیا ہے اللہ کا سلام لے کر آیا ہے. اور جبریل اللہ کا سلام لے کر پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا اس حال میں بھی تو خدا سے راضی ہے یا نہیں کہ کل جب تو نے کلمہ پڑھا تھا تو ہزاروں اور لاکھوں درہم کا مالک تھا, آج تیرے گھر میں کپڑا پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں اور ٹاٹیوں کا لباس باہر کے آیا ہے؟ صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ابو بکر نے رو کر کہا اے کمرے والے ان ٹاٹیوں سے خدا پوچھتا ہے کہ راضی ہے یا نہیں؟ یہ تو کپڑے کی ٹاٹیاں ہیں. صدیق کے جسم کی چمڑی گزر جائے اور چمڑی سے ٹاٹیاں لگ جائے صدیق سب بھی خدا سے بھی راضی ہے. مصطفیٰ کے بلا
اس کتاب کا مصنف
بدماش ملعون مرتد
اور زندیق ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں مرتد اور زندیق کے ہاتھ کھا کر کتنا بڑا افسوس ہے کہ آج پاکستان کی حکومت ان کتابوں پر پابندی نہیں لگا سکتا. یہ کتابیں برابر چھپ رہی ہیں. صدیق اکبر کے خلاف یہ لٹریچر چھپ رہا اور یہ شہر کس نے دی؟ ایران کی حکومت. میں نے پچھلے دنوں پنڈی میں بھی اور آج یہاں بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے صوبائی اور ملک کی حکومت کی ایجنسیاں یہ بات نوٹ کرو کہ پاکستان میں ایران کے خانہ پرہن آئے ایران کی طرف سے اسلحہ اور روپیہ سپلائی کیا جا رہا ہے, جس کی بنیاد پر پاکستان میں شیعہ اور مسلمانوں کی لڑائی کرانے کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے, اور ایران کی طرف سے جو اسلحہ اور روپیہ پاکستان کے شیعہ کو کھلے عام مل رہا ہے, ہمارے پاس اس کے دستاویزی ثبوت موجود. اگر یہ اسلحہ اور روپیہ پاکستان میں آنے سے اس کو نہ روکا گیا تو پاکستان کے آئندہ حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خانہ پرہن ایران کی سرگرمیوں پر بالفور پابندی لگائی جائے اور پاکستان کے شیعوں کو لاکھ روپیہ اور اسلحہ جو ایران کی طرف سے آ رہا ہے اس کو بالفور بند کیا جائے. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ میرے ساتھ ایک کتاب یہ سوال آیا ہے, شیعہ نے دیواروں پر لکھا ہے آل سعود مثل یہود, اولاد تو یہودیوں کی تم ہو, عبداللہ بن سبا تو تمہارا باپ جو نسل یہودی تھا, تم آل سعود کو مثل یہودی کر, تم اپنا شجرہ نسب تو دیکھو, تاریخ کا تو مطالعہ کرو, دیکھو تو صحیح کہ تم نے جنم کہاں سے لیا, تمہارے عقیدے کا بانی کون سا ہے, ذرا تاریخ کو دیکھو, تمہاری اپنی کتابوں میں ہے کہ ہمارا بابا عبداللہ ابن سبا تھا. ٹھیک ہے, میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا اور یہاں کیا تھا کہ اگر ایرانیوں نے اس مرتبہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں مظاہرہ کرا یا بلوا کرا یا مدینہ منورہ میں کوئی بدماشی کی تو سپاہ صحابہ پوری دنیا میں ایرانیوں کے خلاف تحریک چلائے گا. ہم سعودی عرب کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے, یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا کافر ہے, شیعہ کے حج پر جانے پر پابندی لگائی جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ ان کو منظور ہے, آپ کر دوں گا. یہ سوال لکھا ہے ایک آدمی نے کہ ایک حدیث کیا بیان کرتے ہیں, من کنت مولا فعلی مولا, اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ یہ کسی نے چٹ بھی من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, حضور کی حدیث ہے. مولا عربی کا لفظ ہے, مولا مولا کس کا لفظ ہے؟ یہ پنجابی کا مولا جٹ نہیں ہے, یہ عربی کا مولا ہے. کہو یہ عربی کا مولا ہے, اور مولا کی عربی میں 29 معنی آتے ہیں. مولا کا معنی مالک, مولا کا معنی آقا, مولا کا معنی سید, مولا کا معنی چکازاد بھائی, ماموزاد بھائی, خالازاد بھائی, صبح کا ساتھی, دوپہر کا ساتھی, رات کا ساتھی, یہ سارے مولا کے معنی. اور یہاں پر مولا کا معنی ہے چکازاد بھائی. من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں چکازاد بھائی ہوں, علی کالی چکازاد بھائی ہے, حضور علی کے چکازاد بھائی تھے, علی حضور کے چکازاد بھائی تھے. یہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا حکم کہاں جا رہا ہے؟ سر مولا کا معنی چکازاد بھائی. اور ایک سوال آیا ہے کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ یاد رکھیں کہ صدیق اکبر نے اسلام لانے سے پہلے ایک عورت سے نکاح کیا تھا جس کا نام تھا ام بکر. کیا نام تھا؟ ام بکر. اور صدیق اکبر کا نام, صدیق اکبر کا جب اس سے نکاح ہوا تو اس ام بکر کی گود میں پچھلے خامن سے ایک بچہ تھا جس کا نام تھا بکر. ام بکر کا معنی ہے بکر کی ماں, یعنی وہ عورت بکر کی ماں کہلائی, اور اس کی گود میں پچھلے خامن سے ایک بچہ تھا. تو صدیق اکبر نے اس عورت سے نکاح کیا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ. تو صدیق اکبر اس بچے کے سوتیلے باپ بن کر ابو بکر کہلائے. تو ابو بکر کا معنی بکر کے باپ. تو وہ جو بچہ ام بکر کے پاس بکر بچہ تھا تو صدیق اکبر اس بچے کے سوتیلے باپ بن کر کیا کہلائے؟ ابو بکر. حالانکہ صدیق اکبر نے اسلام لانے کے بعد جو شادیاں کی ہیں وہ تین, صدیق اکبر کی چار بیویاں, یہ اسلام لانے سے پہلے شادی ہوئی تھی اور پہلے ختم ہو گئی. چار بیویاں, پہلی بیوی کا نام عبیلہ بنت عبد الرزاق, دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ, اس بیوی کا نام زینب بنت رومان, چوتھی بیوی کا نام اسما بنت عمیر. یہ چار بیویاں اور ان کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں. تو صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا؟ اور ایک دو اعلان میں نے ضروری کرنے ہیں. ایمن سپاہ صحابہ کی مرکزی مجلس شورا کے اعلان کے مطابق سپاہ صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر مولانا حق نواز شہید کے اصل قاتلوں کو گرفتار